الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من جانت به الأصول معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہد باری تعالیٰ ہے اور آپ جس طرف سے سفر پر نکلیں تو اپنا رخ یعنی عبادت میں مسجد حرام کی طرف پھیریں اور یہ یقیناً آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام تاویل بیت اللہ کے احکامات ہیں۔ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی اور ایک پہلو قرآن کریم میں ایسا بھی آیات کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم دیکھیں کہ ماننے کی جو ہے حقیقت وہ کیا ہے، یہ بھی قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کسی پر ظلم نہیں فرماتے۔ تو مختلف پہلو ان آیات کریمہ میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو یہاں ارشاد فرمایا گیا ہے اور آپ جس طرف سے سفر پر نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیریں، یہ ایک مرتبہ جہاں یہ ارشاد فرمایا، پھر اس سے متصل جو آیا کریم ہے پھر ارشاد فرمایا وَمِنْ خَيْسُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر یہی ارشاد فرمایا گیا اور آپ جس طرف سے بھی سفر پر نکلیں تو اپنا رخ عبادت میں مسجد حرام کی طرف رکھیں۔ اور تیسری مرتبہ سے مرتبہ پھر ارشاد فرمایا وَخَيْسُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں تم ہو سو اپنا رخ اس کی طرف پھیر لو، لِاللہ یکون للناس علیکم حجہ۔ جہاں تیسری مرتبہ جب ارشاد فرمایا تو فرمایا تاکہ لوگ تم سے جھگڑ نہ سکیں، تم پر اعتراض نہ کر سکیں۔ معزز سامعین کرام، مفسرین کرام مختلف پہلو جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں ان آیات کریمہ کی تفسیر میں، جن میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ چونکہ بیت المقدس کا حکم جو ہے اس کا نسخ ہے اور بیت اللہ شریف کا حکم ہے، اس بات کی اہمیت کے پیش نظر سے مرتبہ ارشاد فرمایا گیا۔ یہ پہلو بھی بیان فرماتے ہیں کہ ایک پہلو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت نصیب ہوئی، دوسرا پہلو کہ آپ کی امت کے لیے، تیسرا پہلو کہ جو مقابل یا مخالف ہیں، چونکہ تیسرے حصے میں اعتراضات کرنے والوں کو بھی مخاطب فرمایا گیا ہے کہ ان کے اعتراض کا جواب بھی ہے۔ اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ان آیات کریمہ کی تفسیر میں آتی ہیں تو آپ اس رخ اور عبادت کے اس رخ کو اس کی تفسیر میں، اس کے اسرار و معارف میں اس پہلو پر بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ امت کا ایک رخ جو ہے اور جو اللہ جل شانہ کی طرف ہے، اس کا خالص ہونا اور اس اخلاص کا عملی زندگی تک قائم ہونا۔ چونکہ ملت اسلامیہ کی وحدانیت کا جو نقطہ ہے وہ در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور یہی نقطہ اتفاق اور اتحاد رہنمائی بھی فرماتا ہے اور تعلق مع اللہ کی جو آشنائی ہے وہ بھی عطا فرماتا ہے، جو بندگی کے اسرار ہیں ان سے واقفیت عطا فرماتا ہے۔ اور جب نقطہ اتفاق کی بات آتی ہے تمام ملت کی طرف فرمایا جا رہا ہے، جہاں ہو قریب ہو دور ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی امتوں میں کے پر اللہ کریم نے میری امت کو تین حصوں میں فضیلت عطا فرمائی، ایک ان کی جماعتیں ایسی ہیں جیسے ملائکہ کی جماعت ہوتی ہے، ایسے اللہ کریم نے انہیں جماعت کا حکم عطا فرمایا. دوسرے حصے میں فرمایا کہ اللہ کریم نے تمام جو زمین ہے اسے پاک فرما دیا کہ کہیں بھی اللہ کریم کی عبادت کی جا سکتی ہے. تیسری فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر پانی پاکیزگی کے لیے، وضو کے لیے نہیں میسر تو صاف مٹی سے طہارت ہو سکتی ہے، صاف مٹی جو ہے اس سے آپ تیمم کر سکتی ہیں کسی سبب، کوئی مجبوری ہو. تو جماعت، کل مسجد اور تیمم، یہ تین پہلو حدیث شریف میں آئے. اللہ کریم نے یہ خصوصی فضیلت امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اب پہلے حصوں میں اقوام عالم میں جو حکم نافذ رہا کہ عبادت کی جگہ پر ہی عبادت ہو سکتی تھی، جو جگہ مقرر کی گئی ہے عبادت کے لیے صرف وہیں عبادت ہو سکتی تھی، لیکن امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے یہ خصوصی عطا اور کرم فرمایا کہ کل دنیا میں، کل زمین پر جہاں بھی وہ عبادت کریں، بلکہ آپ غور فرمائیں کہ آج وقت ایسا ہے کہ مادی ترقی ہے، لوگ فضا میں ہیں، اور فضا میں جو سربسجود ہونا ہے اس پر جو فقہی بحث آتی ہے کہ وہاں وہ بھی اس کی ادائیگی جو ہے وہ بھی شمار ہو رہی ہے. تو یہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہے اللہ کریم نے مخلوق پر یہ آسانیاں عطا فرمائیں. اب جہاں بھی ہو، رخ جماعت میں ہو، انفرادی حیثیت میں ہو، اوقات کا فرق ہے، لیکن جب عبادت کا وقت آئے تو رخ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف، مسجد الحرام کی طرف، چونکہ یہاں مسجد حرام بیان فرمایا گیا تو حد حرم ساری اس میں آ جاتی ہے. صرف بیت اللہ شریف فرمایا جاتا تو جو درمیانی تعمیر ہے بیت اللہ شریف کی، پھر عین وہ مقصود ہوتا. تو اللہ کریم نے یہاں اس حکم میں یہ بھی رعایت عطا فرمائی. تو بہر کیف آپ تینوں پہلوؤں سے لیں کہ بات مقرر اس لیے فرمائی گئی کہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس پر مزید جو ہے قوت دی گئی کہ اس حکم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کسی کو کوئی بات فرماتے تو آپ کوشش فرماتے اسے بات کو دہراتے. آج ہم اپنے معمولات میں دیکھتے ہیں بے شمار نااتفاقی کا سبب ہماری جو یہ گفت و شنید ہے، اس کی جو اس میں جو ناسمجھی ہے، اس کا جو اگلے تک پہنچنا درست حالت میں نہیں ہے، وہ سبب بنتا ہے. یعنی کسی نے کہا کچھ، سامنے والے نے سمجھا کچھ. اب جو کہہ رہا ہے اس کی ذہنی استعداد اپنی ہے، اس کی علمی استعداد اپنی ہے، اور جو سن رہا ہے اس کی ذہنی استعداد اپنی ہے اور علمی استعداد اپنی ہے. اب یہ دو استعداد جو ہیں یہ کہنے اور سننے میں بڑا اثر پیدا کرتی ہیں. پڑھا لکھا انسان ہے تو اس کے الفاظ واضح بھی ہوں گے، جامع بھی ہوں گے. اب اگر کوئی ذہنی استعداد کمزور رکھتا ہے اور ان پڑھ بھی ہے تو وہ اپنی بات تو بیان کرے گا لیکن شاید ایسے الفاظ نہ ہوں جو عام فہم ہوں، عمومی گفتگو ہو جائے. تو اس لیے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، مزاج مبارک تھا، اور یہ کرم تھا مخلوق کی طرف، احسان تھا مخلوق کی طرف کہ آپ بات کو دہراتے تھے. اور ایسا بھی ہے کہ سے مرتبہ، تین دفعہ آپ تو بات دہراتے. اب جو سامع ہے وہ جس ذہنی استطاعت کا ہے، جس علمی استطاعت کا ہے، وہ مکمل بات سمجھ لیتا. اسی پہلو کے حوالے سے، اور یہی نشانی ہم اس آیہ کریمہ کی طرف لیں، تو یہ جو ایک وحدانیت عطا فرمائی جا رہی ہے اور سے بار ارشاد فرمایا گیا ہے، تو یہ اسے جب آپ امت پر من حیث القوم اس کا اطلاق کریں گے تو معنی بعید میں، یعنی جہاں عبادت کے حوالے سے رخ بیان فرمایا جا رہا ہے، پھر جب معنی بعید میں دیکھیں گے تو اس کے معنی میں ایک اتفاق کلی بھی نظر آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلافت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور تاریخ شاہد ہے کہ خلافت اسلامیہ کا قیام امت کے لیے ظاہری پہلوؤں میں بھی منفعت کا سبب بنا، مخلوق کو فائدہ ہوا۔ اب جب جنگ عظیم ہوئی تو اس وقت آ کر پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت اسلامیہ جو ہے اسے کمزور بھی کیا گیا اور نشانے پر بھی رکھا گیا، اور اس میں ہماری اپنی بہت ساری کمزوریاں ہیں کہ ہم خود سبب ہوتے گئے، اپنے خلاف حالات کی مددگار ہوتے گئے۔ لیکن جب تک خلافت قائم رہی، تو جب سے قائم ہوئی جب تک رہی، حضرت ایک لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ خلافت میں بادشاہت بھی وارد ہو گئی، کہ آگے اپنی اولاد جو ہے وہ اس وراثت میں بھی بات آ گئی۔ لیکن لفظ خلافت کا قائم جب تک رہا، یہ حکم جو بالعموم حصوں میں بھی قائم رہا، اس کی برکت جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں نے محسوس کی۔ اب ہمارے ہاں خلافت کا نام لینا، یہ لفظ بولنا، اس طرف کی نشاندہی کرنا بہت جو ہے اور خطر سمجھا جاتا ہے، لیکن جب آپ اسے بالعموم معنوں میں لیں گے تو اسے آپ امریکہ کی طرف دیکھیں تو وہاں یونائٹڈ سٹیٹس کا لفظ آتا ہے، تو 52 ملک ہیں، 52 ممالک کا ایک اتفاق ہے۔ پھر آپ آ کر یورپ میں دیکھیں کتنے ممالک ہیں، شنگن کے نام سے ایک اتفاق ہے، دونوں جگہ پر ایک سرحد سے دوسری سرحد میں، ایک سرحد پر پہنچ کر دوسرے ملک میں داخل ہونا کوئی ویزا نہیں ہے، کرنسی ایک، دفاع کا حصہ بہت حصوں تک جو ہے وہ ایک۔ پھر اسی طرح اس سے بڑھ کر جیسے ہم یو این او کے حوالے سے دیکھتے ہیں، آئی ایم ایف کے حوالے سے دیکھتے ہیں، کتنے ہی پہلو ملتے ہیں جس میں اقوام عالم جو ہیں وہ مل کر اور وہ اپنے فلاح کو دیکھ رہی ہیں، اپنی بہبود کو دیکھ رہی ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک حصہ جو ہے وہاں تو اجتماع جو ہے وہ کارآمد ہو اور دوسری طرف وہ نقصان کا سبب ہو؟ کوئی وہ اصول جو قرآن و سنت سے مخلوق کو نصیب ہوا ہے، اس کا وہ پہلو جو دار دنیا کے حوالے سے ہے، اسے اگر غیر مسلم نے بھی اختیار کیا ہے تو اس کے لیے سود مند ثابت ہوا ہے، اور دعوی ایمانی کے ساتھ ایسے احکامات سے دوری جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نقصان کا سبب ہوئی، چونکہ وہ اصول ہے، سورج چڑھے گا تو روشنی ہوگی، سورج غروب ہوگا تو رات ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ تو یہاں جب ہم بات خلافت اسلامیہ کی کرتے ہیں تو جہاں سے بات کی جائے بالعموم معنی یہ ہوتا ہے شاید یہ چاہتا ہے کہ امیر المومنین ہوا جائے، شاید خلافت اسلامیہ سے ہمیں نقصان اور تکلیف ہو۔ اسی صورت اور اسی بحر کو آپ دیکھیں کہ سودی نظام کے حوالے سے قرآن کریم کیا بیان فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں، اور آپ دیکھیں امت میں جو نظام معیشت ہے وہ کیسی رائج ہے۔ اب جب ہم ان اصولوں پر بات کرنا ہی گوارا نہیں کریں گے تو عمل تو بڑی دور کی بات ہے، اس طرف کا رخ تو پھر بعد کی بات آئے گی، پہلے تو نیت کی بات آتی۔ تو ضرورت ہے کہ ان حقائق کو دیکھا جائے، ان کے مطابق عمل کیا جائے، اور یہ وہ حقائق ہیں جو دنیا کی زندگی میں بھی ایک باعزت انداز حیات عطا فرماتے ہیں۔ اور جب دین کی سربلندی کی بات کی جاتی ہے تو جو دوسرا معنی آج کے دور میں اخذ کیا جا رہا ہے وہ شاید یہ لیا جاتا ہے کہ غیر مسلم کا جینا محال کر، صرف کوئی بات نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق ارشاد فرمایا تو اس پوری دنیا پر صاحب ایمان لوگوں کی تعداد کیا تھی؟ واحد ہستی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیسے برتاؤ، کیسے پیش آنا ہے، دعوت کیسے دینی ہے، اپنا کردار کیا اختیار کرنا ہے؟ اب جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بات دینی احکامات کی آتی ہے تو پھر اپنی جو خواہش نفس ہے اسے رد کرنا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے اعتراضات جو ہم دین کی طرف کرتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی مرضی سے گزاریں, جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے گزاریں, اور یہاں خطا ہو جاتی ہے. ایک ماں اپنے بچے کی تربیت میں بہت باریکی تک خیال رکھتی ہے, وہ کسی ایسی طرف جو اسے چمک رہی ہو, اسے چمک لگ رہی ہو, وہ نہیں بڑھنے دیتی کہ یہ خنجر چھری, یہ آلہ اسے نقصان دے. ایک ماں اپنے بچے کی باریکی تک دیکھ بھال کرتی ہے. اللہ رب العالمین جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق کو پیار فرماتا ہے, جس نے پیدا فرمایا ہے, قرآن کریم فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ سے بے خبر نہیں, ہر لمحہ اس کے رو برو ہے, خود ذات اقدس جو ہے وہ شاہد ہے. تو اسے یہ گوارا ہے کہ اس کی مخلوق کو تکلیف پہنچے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ روز معاشر حساب کتاب کے دن جب ترازو تلے تو اعتراض اللہ جل شانہ کی طرف جائے. حضرت نے ایک بڑا, حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ تفسیر میں بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سے دوری اختیار کرتا کوئی چلا گیا, ساری زندگی دور ہوتا چلا گیا, غلطیاں, گناہ, خطائیں, زندگی اٹھی بھری ہے. اب اس خطاؤں سے اٹھی پڑی زندگی پر جب وہ صدقے دل سے معافی مانگتا ہے, اللہ رب العالمین پہلا سارا کچھ مٹا دیتے ہیں, پھر اسے قریب فرما لیتے ہیں. حالاں اگر اصول دنیا بالعموم دیکھا جائے تو جو جتنا سفر دور کر گیا ہے اتنا پھر واپس پلٹے, جتنی برائی کی ہے پھر اتنی نیکی کرتا, جتنا فاصلہ دور اختیار کیا اتنے قدم پھر واپس اٹھاتا اگر زندگی ساتھ دیتی, تو غفور الرحیم معاف فرما دیتا. تو روز معاشر جب حساب کتاب ہوگا تو اعتراض مخلوق پر ہی آئے گا, چونکہ غلطی مخلوق کرتی ہے, زیادتی مخلوق کرتی ہے اپنے آپ پر, ظلم اپنے آپ پر مخلوق کرتی ہے. تو غفور الرحیم آسانی عطا فرما. تو جب بات دین اسلام یا احکامات دین کے نفاذ کی آتی ہے تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں کہ اس سے نقصان ہوگا یا اس سے غیر مسلم کو تکلیف پہنچانی ہے, یہ دونوں باتیں غلط ہیں. پہلی, ہم اپنی کوتاہیوں کو چھپانا چاہتے ہیں اور چھوڑنا نہیں چاہتے. دوسرا, بے عملی کی صورت میں جب دین اسلام اختیار کیا جائے معزز سامعین کرام, تو وہ تو مخلوق کی بھلائی دیتا ہے. عین حالت جنگ میں آپ سبزے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, جانوروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, درخت نہیں کاٹ سکتے, پانی جو ہے اسے خراب نہیں کر سکتے. عین حالت جنگ میں کوئی ہتھیار ڈال دے آپ اس پر ہتھیار اٹھا نہیں سکتے. اور تیسرا پہلو جو ہے اسے اگر میں بیان کروں تو وہ ہمارے لیے مزید شرمندگی کا باعث ہے. کیوں؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت پہلے جو وقت گزرا خلافت کا اس میں امن و امان بہت تھا, آپ کے زمانے مبارک میں جو مسائل ہیں وہ بہت بڑھ گئے. تو انہوں نے فرمایا پہلے حکم ماننے والے اور عمل کرنے والے ہم تھے, آج آگے تم ہو. پہلے جو حکم آتا تھا اس کا انتظامات کرنے والے آپ نے فرمایا ہم تھے, ہمیں حکم دیا جاتا تھا یہ کرو اور یہ نہ کرو تو ہم بجا لاتے تھے. آج جب یہاں سے حکم تمہیں دیا جا رہا ہے تو بجا لانے والوں میں تم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تیسرے پہلو کو بیان کیا جائے تو یہ مزید شرمندگی کا سبب ہے. کیوں؟ اگر یہ تاثر دین اسلام پر عمل پیرا ہونے سے مخلوق لے تو پھر اس کا سبب ہم ہیں, ہمارے کردار ہیں, ہمارے معاملات. تو اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے. حق کو حق کہنا اور حق کا اختیار کرنا, یہ اللہ توفیق عطا فرمائے. نہ حق کو نہ حق کہنا اور نہ حق سے دور رہنا, اللہ کریم یہ حصہ بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں سہ بار ارشاد فرمایا گیا کہ کہ آپ جس طرف سے سفر پر نکلیں تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اور جب وہ فرمایا نا انہو للحق من ربک, اور یہ یقیناً آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے, تو جو حصہ اللہ نے عطا فرمایا ہر حصہ حق ہے, اسے آپ ضرورت کے حصوں سے دیکھیں, عبادات کے پہلوؤں کے حصوں سے دیکھیں, مخلوق کا خالق کی طرف جو قرب کے مراحل ہیں مراتب ہیں کسی پہلو سے دیکھیں تو اللہ کریم کی طرف سے حق ہے. من ربک اس طرف محتاج ہے, اس طرف احتیاج دور کرنے والی ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں. تو یہ شان ربوبیت ہے, من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے. تو پروردگار وہ ذات جو ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتی, تو وہاں سے عطا ہے, اور یہ عاجز مخلوق ہے, ضرورت مند ہے, محتاج ہے, اس کے احتیاج دور فرمائی جا رہی ہے. اور دوسرے حصے میں بھی یہی اسی طرح بیان فرمایا کہ جہاں کہیں نکلو اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر لو, لِاللہ تاکہ یکون للناس علیکم حجہ, لوگ تم سے جھگڑ نہ سکے. اب بہت سارے اعتراضات کفار نے کیے, قرآن کریم نے عمومی طور پر جو باتیں کہی جاتی تھیں انہیں فرمایا کہ پہلے جو اقوام انکار کرتی تھی وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتی تھی. آج بھی معزز سامعین کرام دین اسلام کے مقابل جو بات کرتا ہے ضد اور عناد کرتا ہے الفاظ تک ویسے ہیں جیسے بڑے بڑے کفار نے دین اسلام کے مقابل اختیار کیے. شیطان چاہتا ہے کہ ایسے الفاظ بولے جو بہت بڑے بڑے بدکار اور کافر بولے ہیں, جو سزائیں انہیں ملی ہیں وہی الفاظ جو آج بھی انکار کر رہا ہے اختیار کرتا ہے کہ اسی سزا کا مستحق ہو. تو فرمایا تاکہ لوگ تم سے جھگڑ نہ سکیں. ایک اعتراض جو یہود کے پاس تھا, چونکہ تورات میں یہ درس تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بعثت آپ کی بیان فرمائی گئی تھی وہاں آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف بیان فرمایا گیا تھا کہ آپ کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہوگا, اور یہ وہ حصے تھے جن کو یہود جانتے تھے. تو ایک ان کا اعتراض کہ جی آخری جو اللہ کے نبی ہوں گے ان کا تو بیت اللہ کی طرف رخ ہوگا, قبلہ بیت اللہ ہوگا, بیت المقدس تو نہیں ہوگا. تو یہاں ان کا جو اعتراض ہے اس کا رد ہے. یہ جتنے پہلو بیان فرمائے جاتے ہیں حد شرعی میں اور اصول قرآن کے تحت جتنے حصے آتے ہیں وہ بے شمار پہلو ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ تکوینی امور ہوتے ہیں, بے شمار پہلوؤں کا احاطہ کر رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا جھگڑ نہ سکیں. پھر دوسرا جو کفار مکہ تھے یہ بھی ہر پہلو سے اعتراض کرتے تھے کہ آپ ابتدان تو بیت اللہ شریف کو پسند فرماتے تھے, آپ بات تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کرتی ہیں کہ ہم ان کی اقتداء میں ہیں, قرآن کریم کی آیات بیان فرما رہی ہیں, لیکن ان کا قبلہ تو بیت اللہ تھا اور آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے ہیں. تو ہر طرف جو انکار ہے اس کے اپنے اپنے اعتراضات تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا تاکہ وہ جھگڑ نہ سکیں. اور عجیب کرم اور احسان ہے اللہ کریم کا کہ جہاں اللہ کریم نے حق عطا فرمایا جامع اور مستحکم, آپ کسی اصول پر آ کر حق کو رد نہیں کر سکتے. قرآن کریم کو ہر پہلو سے ٹٹولا گیا کہ کہیں کوئی کچھ ہی تلاش کی جائے, کوئی نہیں کر سکا. مقابل بنانے کی کوشش کی, کوئی نہیں بنا سکا. تحریف کرنے کی کوشش کی, کوئی نہیں کر سکا. تو جب اللہ کریم کا حکم ہے اور رب العالمین ہے تو اس میں مستحکم ہوگا, یقیناً مستحکم ہوگا, کوئی دوسری رائے تو ہے نہیں. تو جب بات اصول پر آئے گی تو انکار جو ہے اس کا وجود نہیں رہے گا, چونکہ جب لفظ ظلم آتا ہے تو ظلم کسی شے کا اپنے مقام سے ہٹ جانا یہ ظلم ہے. کسی شے کا اپنے مقام پر قائم ہونا یہ عدل ہے، انصاف. اب جب بحث کرتے ہیں دین پر تو ان کے پاس کوئی ایسا جواز بھی نہیں ہے جس کے اوزان برابر ہوں، تو انکار جو ہے وہ محض انکار ہے، اس انکار کا کوئی سبب جو ہے وہ بھی نہیں ہے. پائیداری کا کوئی پہلو، حق کے رد میں پائیداری کا کوئی پہلو نہ عمل میں ہے نہ کلام میں. الا الذین ظلموا منہم، فرمایا سوائے ان کے جو ان میں غلط کار ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. الا الذین ظلموا منہم، ان میں جو ظلم کرنے والے ہیں. اب جب کوئی جواز رہا نہیں تو پھر جو اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ پھر ایسے بھی ہوں گے جو اعتراض محض اعتراض کے طور پر کر رہے ہوں گے، اس کا جواز کسی پہلو سے ان کے پاس نہیں ہوگا. تو اس میں پھر انہوں نے کہا دیکھیں جی، پہلے بیت اللہ شریف نہیں تھا، بیت المقدس کو سجدہ کر رہے تھے، اب دیکھیں وہاں سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف آ گئے، اب جو کچھ پہلے بیان فرما رہے ہیں اب وہ کب چھوڑ دیں گے. دیکھیں جی، اپنے واپس اہل مکہ کی طرف پلٹ گئے، اور کفار جو مکہ کے ہیں مشرک، وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں جی ابھی تو پلٹ آئے ہیں تو آہستہ آہستہ باقی بھی جو اپنا دین تھا اسے ہی اختیار کر لیں گے، یہ ابتدا ہے. تو یہ ایسے بھودے اعتراضات جو ہیں، اللہ جل شانہ نے فرمایا الا الذین ظلموا، جو ان میں ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، جو غلط کرنے والے ہیں، فرمایا کہ وہ کرتے رہیں. اب جب انکار محض انکار ہے اور زیادتی ہے، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں سے یہ ناجائز کام اور ظلم ہو رہا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا سارا بار حق پر پڑے، لیکن موضوع سامعین کرم حق پر پڑتا نہیں. چونکہ ایمانیات میں جب بات آتی ہے نا آخرہ کی، قیامت کی، حساب کتاب کی، تو یہیں بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بھگتنا پڑے گا. یہ جو تشفی اپنے لیے، اپنی ذات، اپنی انا کی تشفی کی جا رہی ہے، یہ بار بڑھایا جا رہا ہے، اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں بڑا واضح بیان فرمایا کہ ہر کوئی اپنا بار اٹھائے گا، کسی کا کوئی اٹھا نہیں سکے گا. تو فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، فرمایا ان سے مت ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو. یعنی ان کی کلام میں، یعنی جو ان کا اعتراض ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی پہلو اعتراض کا بچتا نہیں ہے، یہ ظلم کر رہے ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں. تو ان کے بھودے اعتراضات کو کوئی بار نہ دو، اس سے خوف نہ کھاؤ. اپنے معاملات میں جب ہم دیکھتے ہیں، غمی خوشی کے معاملات میں، کتنی ہی رسم و رواجات ہیں ہم اختیار کرتے ہیں. اب خوشی کا موقع ہے، اور جو دینی پہلو ہے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا ہے، لیکن ہم اتنی بڑی دعوت کر دیں گے کہ پھر پیچھے کتنے ہی سال ہم آگے آگے ہم ہوں گے، پیچھے پیچھے قرض دار ہوں گے جو لینے والے ہیں، تو قرض لے کر ہم نے کر. اب دینی پہلو دیکھیں تو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا ہے، خوشی کا موقع ہے تو اس کا کھانا کھلانا جو ہے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق. ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر میں نے باقی برادری سے کھانا کم کیا تو میری تو ناک کٹ جائے گی. اب ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے تو اس پر کھانا جو ہے وہ دینا ہے، ساتھ ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کہیں میری بےزتی نہ ہو جائے کہ کم ہو اسے بڑھا دو، اپنی استطاعت سے باہر نکل گئے. اسی طرح خوشی پر تو خوشی، غمی پر ہمارے پاس اتنے رواجات ہیں کہ جو فوت ہو گیا وہ تو بیچارہ فوت ہو گیا، تو جو پیچھے ہیں ان رواجات کو نبھاتے ہوئے وہ بھی قریب المرگ ہو جاتا ہے. حالاں جس گھر فوتگی ہوئی ہے اس گھر کو 3 دن کے لیے کھانے کا اہتمام کر کے دینا، یہ عزیز و اقارب تعلق داری ان کی ذمہ داریوں میں آتا. چل جائے کہ ہم بھی وہیں سارے جمع ہو کر اپنے کھانے کا اہتمام کریں. کتنی ہی پہلوؤں سے آپ دیکھ لیں. اور جب یہ کہا جائے کہ اس کی کیا ضرورت ہو تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, تو بے عزتی ہو جائے گی. تو عزت اور بے عزتی کے اصول قرآن کریم سے نہیں لیں گے تو عزت بچے گی کب؟ حق کو چھوڑ دیا جائے معزز سامعین کرام تو پھر ناحق ہے. تو ناحق میں کبھی تعمیر ہو سکتی ہے؟ کوئی مثبت پہلو ناحق سے حاصل ہو سکتا ہے؟ تکلیف ہوگی, تنگی ہوگی, پریشانی ہو سکتی ہے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو حق عطا فرمائے اس پر قائم ہو جائیں, ڈٹ جائیں, یہ رخ اختیار فرما لیں, کسی کے پاس اعتراض کی گنجائش نہیں, جو پھر بھی ظلم کر رہا ہے اس کے سننے کی ضرورت کریں, اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل فرمائیں. فرمایا فلا تخشوهم واخشوني, ان سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف مجھ سے ڈرو. اللہ جل شانہ یہ کیفیت اور حال عطا فرمائے, اس لیے کہ جو حال ہے اس کے لیے کوئی واضح نے لفظ نہیں بیان کیا کہ اسے بیان کیا جا سکے. جو نور ایمان سے کیفیت نصیب ہوتی ہے, کس درجے کا ایمان ہے, کتنا راسخ ہے, کتنا اللہ راضی ہوا, اب یہ بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب بات ڈر کی آتی ہے معزز سامعین کرام, تو اپنے اللہ سے ڈر کیا ہو, ڈر اپنے اعمال کا ہو, اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا ہو, کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں, میرے اللہ نے میرے لیے کیا حکم فرمایا, مجھے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا, میرا لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ محتاج ہے اس کا, اور وہ لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ اپنی رحمت جو ہے وہ عطا فرما رہا ہے. ایک سانس کا آنا, ایک لقمے کا نصیب ہونا, ایک نظر کا اٹھنا, سماعت سے کسی آواز کا ٹکرانا, کوئی پہلو لے لو, کتنے ہی پہلوؤں سے اس کی رحمت مخلوق کو عطا ہو رہی ہے. اور اس عطا کے بدلے وخشونی, ساری زندگی سارے پہلو جو حکم ہے انسانی ضرورت کی تکمیل ہو رہی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خواہشات نفس کی پیروی کی جائے, شیطنت جو ہے اس کی پیروی ہو. خدائی ہم چاہتے ہیں مخلوق ہو کہ جیسا میں چاہتا ہوں ایسا. اور عجیب بات ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ جب اللہ اللہ کی طرف ہم پلٹتے ہیں, عبادات کی طرف پلٹتے ہیں, تو عبادات کو پھر ہم منسوخ کر دیتے ہیں ضروریات سے. کتنی دفعہ یہ بات سننے کو ملتی ہے, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے. ہو مخلوق, پوچھ مخلوق سے رہے ہو, چاہ رہے ہو کہ خدائی مل جائے اور خدا ہو جاؤں. ایسی عجیب دکھ دے اور تکلیف کی بات ہے. تو معزز سامعین کرام, اللہ جل شانہ کا جو ڈر ہے, یہ ایک ایسی کیفیت اور حال ہے کہ جہاں تک پردہ قرآن و حدیث نے اٹھایا ہے, وہی الفاظ اسے بیان فرما سکتی ہیں. اس کے بعد کوئی لفظ نہیں ہے جو بیان کیا جا سکے, چونکہ ہر ایک کی اپنی کیفیت ہے, ہر ایک کی ایمان کا اپنا حال ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ کریم غفور الرحیم ہے, ہمیں معاف فرمائیں, ہمیں نور ایمان ایسا عطا فرمائیں, ایسی نور بصیرت نصیب ہو کہ جو پیش آنا ہے, جس میں سے آج گزر رہے ہیں, ایسا گزرنا نصیب ہو کہ جو پیش آنا ہے وہ آج ہر عمل میں نظر آ رہا. تو اللہ کریم کا ڈر ہر لمحے ہر لحظے اس کے روبرو ہیں, ظاہر تو ظاہر, باطن اس کے سامنے, اس کی ذات علیم ہے, وہ تو روز اول سے جانتا ہے ازل سب. کیا تھا, کیا ہے, کیا ہو, یہ ہمارے لیے ہیں, یہ ماضی حال مستقبل یہ مخلوق کی باتیں ہیں. وہاں ہر شے ہمہ وقت حاضر ہے, ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ. مخلوق کا ڈر چھوڑ دو, پہلے رخ بیان فرمائے اور تین بار ارشاد فرمائے, پھر فرمایا حجت کی حجت کا جو تمام ہونا ہے وہ بیان فرمائے, پھر اگر کسی کا اعتراض ہے تو وہ اعتراض کے کسی اصول پر پورا نہیں ہوتا. جب اعتراض کسی اصول پر پورا نہیں اتر رہا تو پھر فرمایا کسی بات کا ڈر نہ کرو, چاہے کوئی اعتراض کر رہا ہے چاہے کوئی زبردستی کر رہا ہے, اپنا رخ خالص اللہ کی طرف کرو. اور جب رخ اللہ کی طرف ہوگا اور ایمان کی یہ کیفیت اور حال ہوگی کہ ہر لمحہ محسوس ہوگا کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں, تو فرمایا پھر تمہیں مزید عطا ہوگا. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون, اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں, لعلكم تهتدون, اور تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ. موضع سامعین کرام, جو متصل آیا کریمہ ہے اگلی, اس میں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے, اور اگلا جو بیان ہوگا انشاءاللہ اس میں اس آیہ کریمہ پر بھی گزارشات پیش کروں گا. لیکن یہاں جو بات آخری یا نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تعلق ماللہ ہے یہ بندے کو اس قابل کر دیتا ہے کہ احکامات باری جو ہے ان پر بندہ عمل کرتا ہے, یعنی با عمل ہونا نصیب ہوتا ہے. دنیا کا جو ڈر ہے اس ڈر میں بھی مطلب ہوتا ہے, اور جو ڈر اللہ کی طرف ہے اس میں دنیا و آخرت میں عطا ہے, ذات نہیں رہتی, بات ذات باری کی طرف منسوب ہو جاتی ہے. اللہ کریم غفور الرحیم ہے, ہم کمزور اور خطا کار ہیں, ہمارے حال پر رحم فرمائیں, ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائیں, دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.